अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस और शाम के साथ भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। متنازعہ کشمیر میں جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں ایک خاتون موت کا شکار ہوئی اور بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اتوار اور پیر کے درمیانی شب لائن آف کنٹرول پر واقع اگلی چوکی پر پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم کی جانب سے کیے جانے والے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ تاہم پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر شاہ کوٹ کے مقام پر بلا اشتعال فائرنگ کی اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے قطری وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ ثانی اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر 3 جنوری کو ترکی کے دو روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو ہفتے کے آخر تک جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے، جبکہ وفاقی کابینہ کو 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے معاملے پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے افغانستان سے بڑی تعداد میں فوج واپس بلانے کی خبروں کو مسترد کیا ہے۔ اور افغان طالبان کا ایک وفد اتوار کو ایران کا دورہ کر رہا ہے، اتوار کے روز ایران کا دورہ کر رہا تھا، جہاں وہ افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے باہمی بات چیت کر رہا ہے۔ طالبان نے افغان حکومت کی طرف سے آئندہ ماہ سعودی عرب میں مذاکرات کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے۔ اور افغانستان کے قومی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے صدر کا انتخاب 20 جولائی کو ہوگا۔ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو اقوام متحدہ میں افغانستان کی مستقل مندوب تعینات کیا گیا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں مسلسل تیسری مرتبہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کو انتخابات میں فتح حاصل ہوئی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے ہم بنگلہ دیش کی بات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں مسلسل تیسری مرتبہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کو انتخابات میں فتح حاصل ہوئی ہے، لیکن اپوزیشن نے اتوار کو ہونے والے انتخابات میں حکومت پر دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے۔ ہمارے بنگلہ دیش سروس کے نمائندے انیس احمد اس وقت ڈھاکہ میں ہیں، ان سے اس بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی انیس احمد، آپ نے کیا دیکھا اور کیا آپ کہیں گے اس الیکشن کے بارے میں؟
ویسے تو اپیرنٹلی الیکشن پیسفل تھا جہاں تک ڈھاکہ کا سوال ہے، اگرچہ دوسرے کچھ شہروں میں کچھ گڑبڑ ہوا، کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے الیکشن ریلیٹڈ وائلنس میں، لیکن اس میں اب ہلاکوں کے جو تعداد تھے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ عوامی لیگ کے کچھ ورکرز زیادہ ہی ہلاک ہوئے۔ ابھی ڈھاکہ میں جو ہم نے دیکھا وہ ویسے الیکشن کافی پیسفل تھا اور بہت لوگ ووٹ دیے، لیکن یہ کمپلین بھی ہے، کوئی کوئی مجھ سے یہ کمپلین کیا اور صحافیوں سے یہ کمپلین کیا کہ پولنگ ایجنٹ کو نکال دیا گیا تھا، وہ وہاں نہیں تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اپوزیشن بی این پی اور اس کے جو الائنس تھے اس کا حاضرہ نہ تو ووٹ سینٹر میں نظر میں آئی، نہ تو اس کے لیفلیٹ وغیرہ۔
اور جی ہاں، یہی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما اور سابق وزیر اعظم خالد اضیاء جیل میں ہیں، جماعت اسلامی پر بین ہے، تو یہ کس ماحول میں اور کیسے الیکشن ہوئے ہیں؟ یہ
بیگم خالد اضیاء جو جیل میں ہے اس کے بارے میں تو گورنمنٹ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو کرپشن کے چارج میں جیل دیا گیا ہے۔ تو دوسرے رہنما हाजिर हैं वो तो इलेक्शन कर रहे हैं। जमात इस्लाम को बैन किया गया था आगे ही, लेकिन जमात के कुछ कैंडिडेट अबाउट 22 कैंडिडेट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर आके उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन अभी तक मेजॉरिटी तो बहुत ही हो गया शेख हसीना की अवामी लीग को। और मैंने आज बात किया था ऑपोजिशन के डॉक्टर कमाल हुसैन से, तो वो बहुत ही नाराज है इलेक्शन के रिजल्ट से, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, और वो बोल रहे हैं कि सामने और एक दफा इलेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हालात है और उसमें अवामी लीग जो मेजॉरिटी जैसे पाया है इससे लगता नहीं है कि कुछ करीब है कुछ इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो चीज काम किया। एक तो अवामी लीग का डेवलपमेंट वर्क ओवर द लास्ट 10 ईयर्स बहुत ही अच्छा था, तो डेवलपमेंट वर्क जो बांग्लादेश की इकोनॉमी इसकी तरफ नजर दी गई, लेकिन अब ये बात भी सही है कि पॉलिटिकल स्पेस अवामी लीग ऑपोजिशन को बहुत ही कम दिया, तो यही आइडिया जी।
जी हाँ, मतलब मजमू तौर पे आप कह रहे हैं कि पुरम रहे, कोई बहुत ज़्यादा हंगामे नहीं हुए और उनको हसीना वाजिद को इसमें अक्सरियत हासिल हुई है।
जी
बहुत शुक्रिया जनाब, ये हमारे नुमाइंदे थे अनीस अहमद जो बांग्लादेश सर्विस में काम करते हैं और इस वक्त ढाका में मौजूद हैं और खसूसी तौर पर ये कवरेज के लिए गए हैं। इसी असना में बांग्लादेश की हिंदू अकलियत से तारुक रखने वाले एक वोटर रामदास का इन इलेक्शंस के बारे में क्या कहना है हम आपको सुनवाते हैं।
আমরা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমলে সবাই নিরাপত্তা ছিলাম, আগামী তো নিরাপত্তা থাকব এবং উনি
হওয়া। वो कह रहे हैं कि हम वजीर आजम की हुकूमत के तहत खुद को महफूज महसूस करते हैं, हमें अपना मुस्तकबिल महफूज लगता है। शेख हसीना के लिए जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं हमारी बहुत सी उम्मीदें और नेक तमन्नाएं हैं। एक और वोटर मोहम्मद रबीउल इस्लाम इलेक्शन के दौरान होने वाले तशद्दुद के बारे में कहते हैं।
নির্বাচনে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেই থাকে, তো আমার মনে হয় সব কিছু
মিলে। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के जमाने में हमेशा ही तशद्दुद के वाकयात होते हैं। मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पर इलेक्शन धांधली से पाक था और अगर अपोजिशन को उनकी तवक्को के मुताबिक नतीजे नहीं मिले तो वो हमेशा ही इल्जाम आयद करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये मुनसिफाना और गैर जानिबदार इंतखाब थे। तो ये बात थी बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के बारे में। अब चलते हैं कश्मीर की तरफ, जहां मुतनाज़िया कश्मीर में जंग बंदी लाइन पर पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की वादी नीलम में खातून मौत का शिकार हुई और बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए। इस बारे में हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारतीय फौज ने दावा किया है कि उसने इतवार और पीर के दरमियान शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाकई अगली चौकी पर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की जानिब से किए जाने वाले हमले को नाकाम बना दिया है। भारतीय दावे के मुताबिक फौज ने हमले को नाकाम बनाते हुए 2 दरअंदाजों को हलाक कर दिया है। ताहम पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शाहकोट के मकाम पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे खातून आसिया बीबी हलाक हो गई, जबकि फायरिंग से 9 शहरी जख्मी हुए जिनमें 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कतरी वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अस्सानी नायब वजीर आजम से मुलाकात की है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान की दावत पर 3 जनवरी को तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इस बात का ऐलान पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने किया है। व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में फौज वापस बुलाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग को एक ईमेल में अमरीका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान गैरेट मार्क्स ने वाज़ह किया कि सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की तादाद में कमी का कोई फैसला नहीं किया है और न ही महकमा दिफा को फौजियों की वापसी शुरू करने की कोई हिदायत की है। गुज़श्ता हफ्ते एक अमरीकी अहदेदार के हवाले से ये इत्तलात मंजरे आम पर आई थी कि सदर ट्रंप अफगानिस्तान से 7,000 अमरीकी फौजियों को जल्द वापस बुलाने का इरादा रखते हैं। اور افغان طالبان کا ایک وفد اتوار کے روز ایران پہنچا ہے، جہاں وہ افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے میں ہوئی ہے جب افغان باغی گروپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے سن 2018 کی لڑائی کے دور میں 407 افغان ضلعوں میں سے 61 پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قسیمی نے پیر کے روز ٹی وی پر نشر ہونے والی نیوز کانفرنس بتایا کہ طالبان وفد نے تہران میں قیام کے دوران نائب وزیر خارجہ سید عباس ارغمزی سے تفصیلی مذاکرات کیے ہیں، اور طالبان نے افغان حکومت کی طرف سے آئندہ ماہ سعودی عرب میں مذاکرات کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے، تاہم طالبان نے وہاں امریکی حکومت کے نمائندوں سے بات چیت جاری رکھنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مندوب تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی ترجمان شاہ حسین مرتضاوی نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی کہ صدر اشرف غنی نے عدیلا ریاض کو اقوام متحدہ میں افغانستان کی مستقل نمائندہ تعینات کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے بیشتر خبروں کی تفصیلی رپورٹس ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی خبر دی کہ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر اس کی ایک چوکی پر ہونے والے بڑے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بھارتی فوج کے مطابق حملے کا منصوبہ بنانے والے دو پاکستانی در اندازوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات دے رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل۔
پیر کو بھارتی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر واقع اس کی ایک اگلی چوکی پر پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے دو در اندازوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھارتی فوج نے کہا کہ ہلاک ہونے والے ممکنہ طور پر پاکستانی فوجی ہیں۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ واقعہ حد بندی لائن کے ناگام سیکٹر میں اتوار کو پیش آیا، جس کے دوران در اندازوں کو پاکستانی فوج کی طرف سے فائرنگ کور حاصل رہا۔ ترجمان کے مطابق اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کا تبادلہ رات بھر جاری رہا۔ مظفر آباد سے موصول ایک اطلاع میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی اور 9 دوسرے شہری زخمی ہو گئے۔ فائرنگ اور شیلنگ سے کئی نجی مکانوں، ایک اسپتال اور دوسری املاک کو نقصان پہنچا۔ بھارتی فوج نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دراندازوں کی ایک جمعیت نے گھنے جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حد بندی لائن کے بھارتی علاقے میں پیش قدمی کی تھی اور اس کی معاونت پاکستانی فوج نے اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں سے، جن میں مارٹر اور راکٹ لانچر شامل ہیں، فائرنگ کور فراہم کر کے کی تھی۔ بیان کے مطابق تاہم حد بندی لائن پر تعینات بھارتی فوج کے سپاہیوں نے اس نقل حرکت کو بھانپ لیا۔ پاکستان کی طرف سے شروع کی گئی فائرنگ کا بھارتی فوج نے مناسب جواب دے دیا اور فائرنگ کا تبادلہ رات بھر جاری رہا، اور اس طرح نئے سال کی آمد پر حد بندی لائن کے ناگام سیکٹر میں بھارتی فوج کی چوکی پر لرزہ خیز حملہ کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہلاک کیے گئے دو در اندازوں سے جو بھاری سامان جنگ ملا ہے اس پر پاکستانی فوج کے نشان موجود ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے بھی، جو پاکستانی فوج کی فائرنگ اور خراب موسمی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، پاکستانی فوج جیسی وردیاں پہن رکھی تھیں یا بیان کے مطابق دھوکہ دینے کی غرض سے ایسا جنگی لباس جو بھارتی فوج اور سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس کے استعمال میں ہے۔ بھارتی فوج نے پاکستانی
سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو ہفتے کے آخر تک جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی ہے، جبکہ وفاقی کابینہ کو 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے معاملے پر نظر ثانی کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیر کو جعلی اکاؤنٹس پر از خود نوٹس کے مقدمے کی سماعت دو رکنی بینچ نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے 172 افراد کا نام ای سی ایل میں ڈالے جانے پر برہمی کا اظہار کیا اور استفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے ان افراد کے نام ای سی ایل میں کیوں ڈالے۔ عدالت نے وزیر اعلی سندھ کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے پر حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کل چیئرمین نیب کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا۔ شہریوں کی آزادی کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ وزیر کو عدالت طلب کیا، جس کے بعد وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جے آئی ٹی نے ان افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے خط لکھا تھا، جس کے بعد کابینہ نے ان افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے اور عدالتی سماعت کے بغیر نام کیسے ای سی ایل میں ڈالنے کا کہہ سکتے ہیں۔ جے آئی ٹی سربراہ احسان صادق نے خط لکھنے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے اس کے کردار کو دیکھ کر سفارش کی جاتی ہے اور ہماری تشویش تھی کہ ٹیم نے بہت کام کیا ہے اور یہ لوگ ملک سے فرار نہ ہو جائیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اپنی وزارت اعلیٰ چھوڑ کر ملک سے کیا فرار ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس نے احسان صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب بحران آپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی فاروق ایچ نائک سے متعلق سفارشات کل عدم قرار دے دیں۔ فاروق ایچ نائک نے آصف علی زرداری کی وکالت سے معذرت کی تو عدالت نے ان کی پیش نہ ہونے کی استدعا مسترد کر دی۔ وکیل لطیف خوصہ نے عدالت کو بتایا کہ فاروق ایچ نائک آصف زرداری کے وکیل ہیں، ان کو بھی جی آئی ٹی نے ملزم بنا دیا۔ جی آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر فاروق ایچ نائک نے زرداری اور فریال تالپور کی وکالت سے معذرت کی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فاروق ایچ نائک کو پیش ہونے سے کون روک سکتا ہے۔ عدالت نے آصف علی زرداری کے وکیل کو جواب جمع کروانے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے واضح کیا کہ جی آئی ٹی رپورٹ پر سندھ حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے، جمہوریت کو اس طرح ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے قانون بنا کر اسمبلی کو بھجوائے ہیں، عدالت رپورٹ کی بنیاد پر حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قوانین میں ترمیم کرنا اسمبلیوں کا کام ہے اور گورنر آج ایسے نہیں لگے گا، حکومت کو اس کا جواز دینا پڑے گا۔ اومنی گروپ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نجی ٹی وی دنیا ٹی وی نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو سماعت سے پہلے ہی نشر کر دیا۔ سماعت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ عدالت نے اس معاملے پر واضح آبزرویشن دی ہے کہ جی آئی ٹی کو کسی کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے حوالے سے کوئی اختیار نہیں ہے۔
ریاستی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ انہی کا کام، کیونکہ ای سی ایل پر نام رکھنا حذف کرنا یہ وفاقی حکومت کا کام ہے، انہوں نے ان کو ان کا کام یاد دلایا ہے کہ بھائی صاحب اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو اگلی کابینہ کی میٹنگ ہوگی اس میں نکل جائے گا، کیونکہ تاثر یہ دیا گیا جی آئی ٹی نے کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پر رکھو، تبھی اٹارنی جنرل نے تصدیق کی اور تبھی آخری فکرے میں لکھا ہوا ہے کاپی ٹو دی چیف جسٹس رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور بھائی اگر تم ای سی ایل پر نام رکھ رہے ہو تو اس کی کاپی کو جو ہے چیف جسٹس کا کیا کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم نے واضح طور پر یہ تاثر دیا۔
سپریم کورٹ نے وفاقی کابینہ کو 172 افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے معاملے پر نظر ثانی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگلے کابینہ اجلاس میں معاملے کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت آئندہ پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے منی لانڈرنگ کیس میں مبینہ کردار پر بحث کے لیے صوبائی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی گئی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی قیادت نے الزام عائد کیا ہے کہ گورنر سندھ اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس میں سندھ اسمبلی میں بحث کے لیے تحریک التوا جمع کرا دی گئی ہے۔ تحریک التوا کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کا جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق منی لانڈرنگ میں مجرمانہ معاونت کا کردار سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس ضمن میں جن بزنس گروپس اور سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی رفقا کو نوازا ان پر بحث کرنا عوامی مفاد میں ضروری ہے۔ تحریک التوا جمع کرانے کے بعد رکن سندھ اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی آئی ٹی رپورٹ خوفناک ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت 10 سال کا حساب دے کر صوبے کے عوام کو انصاف فراہم کرے۔ ان کے مطابق تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ پر ایوان میں بحث کی جائے، عوام کو بتایا جائے کہ وزیر اعلیٰ سندھ صوبے کے امانت دار تھے لیکن جرائم میں سہولت کار کیسے بن گئے۔ وزیر اعلیٰ اسمبلی میں کھڑے ہو کر قوم کو بتائیں کہ جی آئی ٹی میں کتنی حقیقت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئندہ اجلاس میں تحریک التوا پیش نہ کی گئی یا اسے مسترد کیا گیا تو ان کی جماعت بھرپور احتجاج کرے گی۔
اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوشش کی گئی اس کو اپوز کرنے کی، میں ابھی سے وارن کر رہا ہوں کہ اگر ہماری اس تحریک التوا کو آپ نے مسترد کیا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔
ادھر پیپلز پارٹی کی خواتین اراکین اسمبلی نے بھی جوابی طور پر ایک قرارداد جمع کرا دی ہے، جس کے تحت مطالبہ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان سمیت وفاقی کابینہ کے متعدد وزراء کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیے جائیں۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 8 جنوری کو طلب کیا گیا ہے، جس میں یہ قرارداد اور تحریک التوا منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ دوسری جانب وزیر اعلی سندھ کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کرائے گئے تحریک التوا پر مشیر اطلاعات سندھ مرتضیٰ وہاب نے ایک بار پھر تحریک انصاف پر تنقید کی ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے تحریک التوا کو تحریک انصاف کی نادانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے صرف بریکنگ نیوز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کو محض سندھ کابینہ کی سفارشات کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ تاہم انہوں نے الزام عائد کیا کہ گورنر سندھ کی مختلف اراکین سے ملاقاتیں اور حکومت تبدیل کرنے کی مبینہ کوششیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔
گورنر سندھ نے یہ بات کی کہ میں اپنا لائے عمل اپنی پارٹی کی سفارشات پر طے کروں گا۔ میں ان کو بتانا چاہوں گا، گورنر صاحب، اب آپ کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں، آپ صوبہ سندھ کے گورنر ہیں۔ اگر آپ کو کسی کا مشورہ سننا ہے آئین پاکستان کے تحت، تو وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ کا ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ کا نام منی لانڈرنگ کیس کی جی آئی ٹی میں سامنے آنے پر مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، یہ ایک دستاویز ہے جس کے خلاف اپیل دائر کر کے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ تحریک التوا سے قبل صوبے کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کے استعفے کا مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے، جسے پیپلز پارٹی کی قیادت مسترد کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ محض انکوائری میں نام سامنے آنے پر استعفے کا مطالبہ جائز نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان مسلم لیگ نون سے متعلق عدالتی فیصلے کے بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز ان دنوں اپنے والد کی سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں قید کو لے کر خاصی پریشان ہیں۔ جیل میں ہونے کے باوجود انہیں گھر کا کھانا فراہم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ پیر کے روز انہوں نے گزشتہ 5 دنوں میں دوسری مرتبہ اپنے والد سے ملاقات کی۔ اطلاعات کے مطابق انہوں نے نواز شریف سے العزیزیہ کیس کو چیلنج کرنے سے متعلق ضروری کاغذات پر ان کے دستخط لیے اور انہیں قانونی ماہرین کی رائے بارے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے جمعہ کے روز اپنے والد کے وکیل خواجہ حارث سے بھی ملاقات کی تھی۔ نواز شریف کی وکلا ٹیم کے رکن اعظم نذیر تائرڈ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ خواجہ حارث رواں ہفتے نیب عدالت کا العزیزیہ سے متعلق فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اعظم نذیر تائرڈ کے مطابق نیب نے العزیزیہ اور فلیگ شپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا تھا، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے، تو انہیں امید ہے کہ العزیزیہ میں بھی وہ بری ہو جائیں گے۔
اپیل ہے نا، وہ کنٹینیویشن آف ٹرائل، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ٹرائل کا تسلسل ہے۔ دوسرے کیس میں ان کی بریت ہے، وہ دیٹ اٹسیلف سپیکس والیوم کہ یہ دونوں کیسز جڑے ہوئے تھے، ان میں کامن وٹنسز بھی ہیں اور اس میں کامن ڈیفنس کیا ہوگا بہت سارا۔
مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر کی رائے کے مطابق نواز شریف کے خلاف حالیہ عدالتی فیصلوں کو پاکستانی عوام نہیں مان رہے، کیونکہ ان فیصلوں میں عدالت کے مسلم لیگ نون سے متعلق اور قانون ہیں جبکہ دوسری جماعتوں سے متعلق اور قانون ہیں۔
اب میں مان لوں فیصلہ، ایک جرم میں کرتا ہوں، ایک جرم میرے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ وہی جرم وہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ مختلف ہے، میرا فیصلہ مختلف ہے، تو اس لیے میرے خیال میں اب فیصلے میں نہیں رہتی۔ یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کا ایک دفعہ پھر ایڈمنسٹریشن سے، عدلیہ سے، ہر چیزوں سے لوگوں کا ایک اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔
احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے فلیگ شپ ریفرنس کے تفصیلی تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ ریفرنس میں جرم ثابت نہیں کر سکا، دستیاب شواہد پر ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس کے درمیان وفاقی فنڈنگ کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ بدستور تعطل کا شکار ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
امریکہ نئے سال 2019 میں حکومت کی جزوی بندش کے ساتھ داخل ہو رہا ہے اور حکومت کا کام دوبارہ شروع ہونے کے سلسلے میں بات چیت کے کوئی فوری آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ مینجمنٹ اور بجٹ کے دفتر کے ڈائریکٹر مک ملوانی بتاتے ہیں،
That's it. No more discussions. So the discussions have broken down. We do expect this to go on for a while.
The House will be in order.
بات کچھ یوں ہی ہے، کوئی مزید بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ یوں بات چیت کا سلسلہ رک گیا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ حکومت کی بندش مزید کچھ عرصے جاری رہے گی۔ توقع ہے کہ شاید جمعرات کے روز اس بارے میں کچھ ہل جل ہو جب ڈیموکریٹک پارٹی ایوان نمائندگان کا کنٹرول سنبھالے گی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے نئے منتخب ہونے والے کانگریس مین جو نیگیوس کہتے ہیں،
We will not only swiftly pass legislation to reopen government, but ensure that government is responsible.
ہم نہ صرف حکومت کا کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے فوری طور پر قانون سازی کریں گے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ حکومت ذمہ دار ہو۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک پیکج کے ذریعے متوقع طور پر مجموعی لحاظ سے بارڈر سیکیورٹی کی فنڈنگ میں اضافہ ہوگا، تاہم سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے سلسلے میں کوئی فنڈنگ فراہم نہیں کی جائے گی۔ دنی اسٹار صدر ٹرمپ ٹویٹ کے ذریعے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کا کام مکمل کرنے کے لیے فنڈنگ منظور نہ کی تو وہ امریکہ کی جنوبی سرحد کو مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ تاہم ڈیموکریٹک پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس مین حکیم جیفریز کہتے ہیں،
دس از دا سیم پریزیڈنٹ ہو ریپیٹڈلی پرامسڈ دی امریکن پیپل دیٹ میکسیکو وڈ پے فار دی وال دیٹ ہی پلانز ٹو بلڈ۔ ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو ایکسٹریکٹ $5 billion فرام دی امریکن ٹیکس پیئر۔
یہ وہی صدر ہیں جو ماضی میں امریکی عوام سے یہ وعدہ کرتے رہے ہیں کہ دیوار کی تعمیر کے تمام اخراجات میکسیکو برداشت کرے گا۔ اب وہ امریکی ٹیکس دہندگان سے ایک ایسے کام کے لیے $5 ارب کا مطالبہ کر رہے ہیں جو مکمل طور پر غیر مؤثر رہے گا۔ اس وقت جبکہ واشنگٹن میں یہ تنازعہ جاری ہے، گواٹیمالا سے تعلق رکھنے والا ایک 8 سالہ تارک وطن بچہ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈرز پروٹیکشن کی حراست میں فلو کے باعث انتقال کر گیا ہے۔ یہ بچہ ان ہزاروں تارکین وطن بچوں میں سے ایک تھا جو امریکی حکومت کی طرف سے حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے کمشنر کیون میکلیلن کہتے ہیں،
There are 60,000 people crossing the border each month, each of the last 3 months. That's 30,000 families, 5,000 kids per month.
That means گزشتہ 3 ماہ سے ہر ماہ 60,000 لوگ سرحد عبور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ماہ 5,000 بچوں سمیت 30,000 خاندان امریکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یوں 22,000 بچے ہمارے نظام کے تحت یہاں آ رہے ہیں، ایک ایسا نظام جو قانون کی خلاف ورزی کرنے والے بالغ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس ہلاکت کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کو قصوروار قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا ہے کہ اگر سرحد پر دیوار کھڑی ہوتی تو غیر قانونی تارکین وطن سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہ لیتے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ملک میں جاری تشدد اور انتہائی غربت کے باعث ترک وطن پر مجبور ہوئے ہیں اور سیاسی پناہ کے لیے ان کی درخواست جائز ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں کینسر کے شکار 2.5 سالہ پاکستانی امریکن بچی زینب مغل حال ہی میں خبروں کا موضوع بن گئی۔ وجہ ہے اس کا خون۔ اسے علاج کے لیے ایک ایسے بلڈ گروپ کی ضرورت ہے جو صرف جنوبی ایشیا اور ایران سے تعلق رکھنے والوں میں ہی پایا جاتا ہے، اور ان میں بھی صرف 4% لوگوں میں۔ زینب کے لیے اس خون کی تلاش میں امریکی ادارے دنیا بھر میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی سے رابطہ کر رہے ہیں۔ کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں، جانتے ہیں انشومن آپٹے کی اس رپورٹ میں۔
اپنے ننھے کارناموں سے سب کا دل جیتنے والی 2.5 سال کی زینب مغل کے والدین کو گہرا صدمہ پہنچا جب انہیں پتا چلا کہ زینب کو کینسر ہے۔
اس وقت ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا۔ میں تو وہیں ٹوٹ جاتا، پر میں نے خود کو سنبھالا۔ میرے والد میرے ساتھ تھے، انہیں بھی یقین نہیں آیا۔ ہم کمرے میں آئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
ڈاکٹرز کے مطابق زینب نیورو بلاسٹوما نام کے کینسر کی شکار ہے، جس کا علاج کیمو تھراپی اور بون میرو ٹرانسپلانٹ سے ہو سکتا ہے، لیکن علاج کے دوران اسے خون کی ضرورت پڑے گی، اور زینب کا خون انڈین بی نام کے اینٹیجن کے نہ ہونے سے نایاب شمار ہوتا ہے۔ زینب کو خون صرف پاکستانی، بھارتی یا ایرانی نسل کے وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کا بلڈ گروپ او یا اے ہے، مگر اس میں انڈین بی اینٹیجن کی کمی ہے۔
اس کی وجہ جینیات ہے۔ جس طرح کچھ جسمانی خصوصیات صرف کچھ نسلوں میں ہوتی ہے، اس طرح خون کی اقسام بھی۔ انڈین بی اینٹیجن دنیا میں بہت سے لوگوں میں ہے، لیکن کچھ افراد میں یہ موجود نہیں۔ ہمیں او اور اے بلڈ گروپ کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ زینب کا بلڈ گروپ اے ہے۔
زینب کے لیے ڈونرز ڈھونڈنے کا کام فلوریڈا کی ون بلڈ تنظیم کر رہی ہے۔ اس کام میں انہیں امریکن ریئر ڈونر پروگرام کی مدد مل رہی ہے۔
یہ عمل بہت سادہ ہے۔ لوگوں کو خون کا عطیہ دینا ہوگا، جس کا سیمپل ہماری لیب میں ٹیسٹ ہوگا۔ ہمیں جتنے یونٹس ملے ٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ ٹیسٹ یونٹ ملنے کے 4 گھنٹوں کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بذریعہ ای میل ڈونر کو بتا دیں گے کہ وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں۔
امریکہ میں کئی مساجد اور مسلمان تنظیمیں بھی زینب کے لیے خون تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ अब तक ऐसे 3 लोग मिले हैं जो ज़ैनब को खून दे सकते हैं।
जैसे जैसे लोग आगे आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें खून की ये नायाब किस्म मौजूद है। साथ ही हमें ऐसे लोगों का भी पता चल रहा है जिनमें खून की कुछ और नायाब खसूसियात हैं, जो इन्हें भी नहीं मालूम थी। तो इसके बहुत दूरस्थ नतीजे सामने आ रहे हैं।
इलाज के दौरान ज़ैनब को 7 से 10 रेयर डोनर्स की जरूरत पड़ सकती है।
प्लीज गो आउट फॉर द
इंसानियत के खातिर, मेरी बेटी के खातिर, बराए मेहरबानी अतिया दें। हो सकता है कल को कोई और भी हमारी तरह खून की किसी नायाब किस्म की तलाश में हो, इसलिए प्लीज खून का अतिया दें।
अगर आप ज़ैनब के लिए अपने ब्लड का सैंपल भेजना चाहते हैं तो oneblood.org/ZAINAB पर oneblood से राब्ता कर सकते हैं। अंशुमान आपटे, वॉइस ऑफ अमेरिका, फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। पाकिस्तान में चीन के सिफारतखाने ने इन दावों को मुस्तरद किया है कि पाकिस्तान की तरफ से वाजिब अदा चीनी कर्जों का हजम $40 अरब है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सी पैक के पाकिस्तान में 22 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं या ज़ेर तकमील हैं, जिनके लिए चीन ने $19 अरब की सरमायाकारी कर रखी है, जिसमें ज्यादा हिस्सा चीनी कंपनियों की सरमायाकारी पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद से इस बारे में एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद जलील।
चीन की सफारतखाने की तरफ से ये बयान हाल ही में मीडिया में सामने आने वाली इन इतलात के बाद सामने आया है, जिसमें दावा किया गया था कि सीपेक से जुड़े कर्जों का हजम लगभग $40 अरब है, जिनमें चीन के बकौल कोई सदाकत नहीं है। ताहम चीन के सफारतखाने के मुताबिक चीन पाकिस्तान इकतसादी राहदारी से जुड़े बुनियादी ढांचे के मनसूबों के लिए बीजिंग ने इस्लामाबाद को 2% शराय सूद पर $6 अरब का कर्जा फराहम किया है और इसकी वापसी 2021 से शुरू होगी। चीनी सफारतखाने का मजीद कहना है कि चीनी कंपनियों और उनके शराकतदारों ने तवानाई के मंसूबों के लिए पाकिस्तान में तकरीबन $13 अरब की सरमायाकारी की है, जिसके लिए चीनी कंपनियों का अपना हिस्सा $3 अरब है, जबकि बाकी का सरमाया चीनी बैंकों ने 5% की शराय सूद पर हासिल किया है। तहम सिफारतखाने का कहना है कि ये कर्ज चीनी कंपनियों को खुद अदा करना होगा, जिसकी वापसी की मुद्दत 12 से 18 साल होगी। इक्तसादी अमूर के माहिरीन का कहना है कि चीन की तरफ से सीपेक मंसूबों के लिए चाहे सरमायाकारी हो या कर्ज हो, उनकी अदायगी पाकिस्तान ही की जिम्मेदारी होगी। इक्तसादी अमूर के माहिर और पाकिस्तान के साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह ने पीर को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
ख्याल है कि $6 अरब तो वो लोन हैं जो डायरेक्टली हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए हैं। IPPs जो हैं वो एक मुख्तलिफ डिफरेंट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, जिसके तहत चीनी कंपनियों ने जहां सरमायाकारी की है, लेकिन उसकी जो पेमेंट्स होंगी वो भी डॉलर्स में ही होंगी या युआन में होंगी, और वो कैपेसिटी चार्ज जो है वो एक फिक्स चार्ज उनको देना पड़ेगा, जैसे जो कि एक लोन की तरह ही है, ताकि उससे उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसका रिटर्न उनको मिल जाए।
चीन पाकिस्तान इक्तसादी रहदारी के तहत चीनी हुकूमत पाकिस्तान में तकरीबन $60 अरब की लागत से सड़कों, बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर काम कर रही है। इन मंसूबों पर आने वाली लागत का एक हिस्सा चीन पाकिस्तान को बतौर कर्ज दे रहा है, जिसकी शरायत पर अमरीका और मगरबी ममालिक तहफ़ुज़ात का इजहार करते आ रहे हैं। ताहम पाकिस्तानी ओहदेदार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फौरी तौर पर वाजिब अदा कर्जों में चीनी कर्जों का तनासुब कम है और चीन से हासिल करदा कर्जों में मुकम्मल शफाफियत है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ऐसे में जब अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खसूसी नुमाइंदे ज़ालम खलीलजाद मसालियाती अमल की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के बारे में अमरीकी महकमे दिफा ने कांग्रेस को अपनी शेषमाही रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क में मुसालेहती अमल के लिए हालात जितने अब साजगार हैं पहले कभी नहीं थे। इस रिपोर्ट की तफसीलात बयान कर रहे हैं नदीम याकूब।
सन 2018 में अफगानिस्तान में सलामती की सूरतेहाल के बारे में इस ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका का अफगानिस्तान में बुनियादी मकसद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सियासी तस्फिया है। पेंटागन का कहना है कि मुसालेहती अमल की कामयाबी के लिए तालिबान पर अस्करी दबाव जरूरी है मगर काफ़ी नहीं। मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार होने की एक वजह मुख्तलिफ ममालिक के उलमा की जानिब से दहशतगर्द और खुदकुश हमलों के खिलाफ فتووں کا اعلان ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان فتووں کی وجہ سے طالبان پر مذہبی اور سماجی دباؤ بڑھا ہے۔ اس امکان کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ طالبان کے کچھ عناصر اس صورت میں تشدد کو ترک کر سکتے ہیں اگر انہیں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں رپورٹ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تناؤ میں کچھ کمی آئی ہے، مگر تعلقات میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آئی۔ اس کی بنیادی وجہ افغانستان کا الزام ہے کہ پاکستان افغان مخالف طالبان کو پناہ فراہم کرتا ہے، اور پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان ایسے عناصر کی سرپرستی کرتا ہے جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز کی کیپیسٹی کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان نیشنل آرمی کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان میں نئے ریکروٹس کی کمی اور فوجی آپریشن کا مسلسل دباؤ ہے۔
عراق اور شام میں داعش کے خلاف امریکی قیادت میں لڑنے والے اتحاد کے مطابق فضائی حملوں میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران 1000 سے زائد عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اتحاد نے اپنی ماہانہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ 2014 میں شروع کیے جانے والے آپریشن میں اس سال نومبر تک 1139 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
سینیٹر لنڈسے گراہم نے خبردار کیا ہے کہ شام سے امریکی فوجوں کے مکمل انخلاء سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس سے داعش کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل جائے گا اور امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں سے زیادتی ہوگی جو عسکری گروپوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے اسرائیل کے خلاف عراق کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لنڈسے گراہم نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ سے امریکی فوجوں کے انخلاء کی رفتار کم کرنے کی درخواست کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا اعلان اس ماہ کے شروع میں کیا تھا، جس پر انہیں خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لنڈسے گراہم اگرچہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے کچھ پہلوؤں پر تنقید کرتے رہے ہیں، تاہم وہ صدر سے ملاقات کے بعد خاصے پراعتماد دکھائی دیے ہیں۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران انہوں نے شام کے بارے میں بات کی۔ صدر نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو میں نہیں جانتا تھا۔ اس سے مجھے شام کے حوالے سے خاصا اعتماد محسوس ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور ان کے درمیان اب بھی کچھ اختلاف موجود ہے، تاہم میں یہ بتا سکتا ہوں کہ صدر ٹرمپ شام کے حوالے سے طویل مدت کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں اور وہ قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے شام سے امریکی فوجوں کے انخلاء پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں صدر ٹرمپ امریکی فوجوں کی واپسی سے قبل داعش کو مکمل طور پر شکست دینے کے عزم پر قائم ہیں۔ لنڈسے کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں صدر ٹرمپ نے جرنیلوں کے ساتھ مل کر ایک مؤثر منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ ادھر پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ شام سے امریکی فوجوں کی محتاط واپسی کے بارے میں غور کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں ایک راستہ یہ ہے کہ امریکی فوجوں کی واپسی کا کام 120 دنوں میں مکمل کیا جائے۔ لنڈسے گراہم ایک بار رسوخ سینیٹر ہیں اور وہ سینیٹ کی عام سروسز کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب لیبیا سے متعلق ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں حال ہی میں خواتین کے لیے فٹ بال کا ایک تربیتی ادارہ کھولا گیا ہے۔ التاواتی اکیڈمی لیبیا کی پہلی اکیڈمی ہے جہاں پر خواتین کو فٹ بال کھیلنے کی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے۔ یہاں پر تربیت حاصل کرنے والی ایک لڑکی سما بادی کہتی ہے، یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے فٹ بال کو اس لیے چنا ہے کہ میرے خیال میں لڑکوں کی طرح لڑکیاں بھی یہ کھیل بخوبی کھیل سکتی ہیں۔ اس سے پہلے اسکول میں ہم سے کہا جاتا تھا کہ یہ کھیل لڑکوں کا ہے، لڑکیاں نہیں کھیل سکتی، لیکن باہر کی دنیا میں لڑکے اور لڑکیاں سبھی فٹ بال بڑے شوق سے کھیلتے اور دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا بھر میں لڑکیاں فٹ بال کھیل سکتی ہیں تو پھر لیبیا میں کیوں نہیں، یہی میرا خواب ہے۔ لڑکیوں میں فٹ بال کے فروغ کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی اور لڑکیوں کے مختلف اسکولوں میں جا کر انتظامیہ اور والدین کو راضی کیا گیا کہ وہ لڑکیوں کو فٹ بال کھیلنے کی اجازت دے دیں۔ فٹ بال کے کوچ محمد التاواتی کہتے ہیں،
کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس پر اعتراض کیا، مگر بہت سے لوگوں نے اس کے حق میں بھی تبصرے کیے اور لکھا کہ یہ ایک مثبت اور تعمیری کام ہے، ہمیں اپنے دل کشادہ رکھنے چاہیے۔ مجھے ان دونوں قسم کی آرا کا احترام ہے۔ مخالفانہ تبصروں میں یہ نمایاں نقطہ تھا کہ لڑکیاں نیکر نہیں پہن سکتی۔ ظاہر ہے کہ لیبیا ایک قدامت پسند اسلامی ملک ہے، مگر فٹ بال سیکھنے والی لڑکیوں اور کوچز کا خیال ہے کہ لڑکیاں پہلے پتلون پہنتی ہیں اور ان کے اوپر نیکر، لہذا اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لڑکیوں کے بعض والدین نے بھی اس اعتراض کو مسترد کیا ہے۔ رانیہ الشریف ایک والدہ ہیں اور یہ کہتی ہیں، رانیہ الشریف کہہ رہی ہیں کہ لیبیا میں نوجوان لڑکیوں کی فٹ بال ٹیم تشکیل پائے گی۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح باسکٹ بال اور ٹینس کی ٹیم ہے، اسی طرح فٹ بال کی ٹیم بھی بنے گی۔ ویسے تو لیبیا میں خواتین کی قومی ٹیم 1997 میں قائم ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کا نام اور شکل کچھ اور تھی۔ لیکن اب اس کھیل کے فروغ کے لیے کوچز کو امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی ٹیم کو بین الاقوامی تنظیم فیفا تسلیم کر لے گی اور ان کی ٹیم بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے سکے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ شہریار آفریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت منی لانڈرنگ ختم کرنے کے لیے کس نوعیت کے اقدامات کر رہی ہے اور کن ملکوں کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں ملزمان کی تیاریوں کے معاہدے متوقع ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کا سوال جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا،
دیکھیے جی، انیشیٹوز تو سب سے پہلے ہم نے جو یہ ایف آئی اے کے انڈر جی آئی ٹی بنائی، اور اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ میں اور آگے جاؤں گا کہ 1981 سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے سبورسو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوں یا ریاست کو ان موسٹ وانٹیڈ ہوں، ان کے خلاف یہ انیشیٹو لیا گیا کہ جی یہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ لیکن ہم نے جو انیشیٹو لیا، ایک تو یہ کہ جی کیبنٹ کو آن بورڈ رکھا جائے گا، پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کسی بھی کورٹ کے آرڈر پہ جن کا نام آ جائے کہ اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ، تو وہ رسپانسبلٹی منسٹر فار اسٹیٹ کو دے دی گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں چاہے ہنڈی ہو، چاہے حوالہ ہو، چاہے وہ ایف ایم یو ہو، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، پھر منسٹری آف فائنانس ہو، جو آبویسلی ایف ایم یو کمز انڈر منسٹری آف فائنانس، پھر منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرس، تمام کی اسٹیک ہولڈرز، ایف بی آر، یہ سارا SECP, they all are on the same page now.
کچھ ملکوں کا نام بتا سکتے ہیں جن سے اس سلسلے میں آپ کے کانٹیکٹ ہیں اور بات چیت ہوئی ہے؟
دیکھیں جی، اس میں انشاءاللہ مارچ میں انگلستان کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن ٹریٹی، ابھی ہم نے ایکسچینج آف پرزنر، اس کے بعد اس کے علاوہ یو اے ای، سعودی، ترکی سے ہم نے بات کی ہے، اور پھر ہمارے جو کیبنٹ ممبر ہیں شہزاد صاحب، وہ کافی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں۔
یہ بتائیے کہ برطانیہ کے ساتھ اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے کوئی امکانات ہیں؟
میں جیسے بتا چکا ہوں کہ انگلستان کے ساتھ کمنگ مارچ میں ہماری انشاءاللہ باذن اللہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو جائے گی، اور جہاں تک بات ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ اور ایون قطر، ہم مطلب ہر لیول پہ مڈل ایسٹ کے ہر کنٹری کو ٹیپ کر رہے ہیں، چاہے عمان ہو، بحرین ہو۔
اچھا شہریار آفریدی صاحب، جو بتائیے کہ اظہر خان کیس کے سلسلے میں آپ کے ڈپارٹمنٹ ایف آئی جی نے رپورٹ دی ہے کہ ایویڈینس کمزور ہے، کیس نہیں ہو سکتا، لیکن کئی جرنل ہیں، تو ایک تاثر جو ملتا ہے کہ شاید جرنلوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے کیا حکومت میں مداخلت کرے گی، آپ خاص طور پر اس لیے کہ ایف آئی آپ کے انڈر میں ہے، کہ اس کیس میں جو کچھ بھی ہے اس پہ عمل کیا جائے؟
کوئی کتنا باثر کیوں نہ ہو، کیونکہ گنجائش نہیں ہے۔ یو نیڈ ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، یو ہیو ٹو کم وتھ سچ انیشیٹو جو لوگوں کو کنوینس کر سکے، اور پھر اگر یہی کانسیپٹ رہا کہ جی اس پر قانون لاگو ہوتا ہے اور اس پر نہیں ہوتا، تو نو بڑی، خاص کر یوتھ بڑی وائبرنٹ ہے آج کے اس دور میں، سوشل میڈیا آپ دیکھیں کہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، تو آل آئی بلیو ان از کہ انشاءاللہ باذن اللہ ایسی کوئی چیز نہیں، ہم انسٹیٹیوشنز کو بھی اسٹرینتھن کر۔
اصغر خان کیس ہے، اس میں جو ایف آئی اے کی ریکمنڈیشن ہے، کیا آپ اس کو ریویو کریں گے؟
دیکھیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میری حکومت کی تمام کی سٹیک ہولڈرز کی پرائیورٹی میں شامل ہے اینڈ انشاءاللہ ٹائم ول پروو اٹ ٹو یو.
اچھا دوسرے ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ پی ٹی آئی سے متعلقہ لوگ یا اس کے ارکان جیسے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا جاتا ہے, علیمہ صاحبہ کا نام لیا جاتا ہے, اور بھی کچھ لوگ ہیں, علیم خان صاحب کا نام لیا جاتا ہے, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی طور ان چیزوں میں انوالو تھے, کیا آپ کی حکومت, آپ کی پارٹی اس سلسلے میں بھی کوئی اقدام کرے گی؟
پرائم منسٹر ایک ایک روپے کی منی ٹریل دیتا ہے تو وٹ ڈز اٹ شو؟ یاد رکھیے کہ چاہے وہ خاندان کی بات ہو, چاہے پارٹی, اعظم سوادی صاحب کی آپ نے کلاسک, بابر اعوان صاحب کی آپ نے دیکھی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں میں حیران ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ الزامات لگاتے ہیں, یہ کتنے کتنے سال دونوں پارٹیاں حکومتوں میں رہ چکی ہیں, آج ان کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ جائیں عدالتوں کے پاس, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی بھی پرائم منسٹر سے لے کر کیبنٹ کے کسی ممبر کے خلاف کوئی چیز ہے, یا جن جو نام آپ نے لیے ہیں عدالتوں میں لے کے جائیں, عدالت انشاءاللہ ان کو اگر انہوں نے واقعی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں دے ول میک دیم این ایگزامپل. تو بجائے اس کے کہ وہ الزام در الزام لگائیں, ہونا کیا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, عدالتوں میں ثبوت لے کے آ کے ثابت کریں, رونا دھونا چھوڑ دیں, ثابت کریں کہ بھئی واقعی یہ وہ تمام منی ٹریل ہے, یہ تمام وہ ذرائع ہیں جن کی وجہ سے یہ جو میرے پر الزامات لگے ہیں وہ جھوٹے ہیں.
ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ شہریار آفریدی سے. اور اب آپ کو بھارت کے ایک ایسے ہسپتال میں لیے چلتے ہیں جسے سیاحتی ویب سائٹس بھی ایسی جگہوں میں شمار کرتی ہیں جہاں ضرور جانا چاہیے. یہ ہسپتال بھارتی دارالحکومت دلی کے سب سے پرانے جین مندر میں 62 سال سے کام کر رہا ہے, اور یہاں علاج کیا جاتا ہے ایسے بیمار پرندوں کا جو کسی کو کہیں سے بھی ملے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ریتل جوشی نے.
بے تحاشا دوڑتی دلی پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ یہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں. شہر کے مشہور دگمبر جین مندر میں بنے پرندوں کے اس خیراتی اسپتال میں آ کر یہ رائے بدلنے لگتی ہے. حسن علی کو ہی لیجئے, صبح صبح اپنا کام چھوڑ کر یہ ایک گھائل ملے کبوتر کے علاج کے لیے یہاں پہنچے ہیں.
مجھے بہت سکون ملا, بہت اچھا لگا کہ یہ یہاں علاج کر کے پکچی کا جان بچ جائے گا اور اسے اڑا دیں گے, آزاد کر دیں گے.
6 دہائیوں سے اس اسپتال میں زخمی اور بیمار پرندوں کا علاج بالکل مفت ہو رہا ہے. پرندوں کی دوا سے لے کر خوراک تک کا پورا خیال یہاں رکھا جاتا ہے. یہاں آنے والے مریض شہر میں پرندوں کی نایاب ہوتی اقسام کی ایک علامات بھی ہیں. چیل اور باز جیسے پرندے اب بہت کم آتے ہیں, جبکہ کبوتروں کی لائن لگی رہتی ہے.
ایٹ پرزینٹ 4 سے 5 ہزار کے بیچ میں پکشی ہیں جو روٹیشن میں ہیں. ڈیلی جیسے پکشی آتے ہیں تو ڈیلی ہم اڑاتے بھی ہیں ان کو, پکشیوں کو.
اس اسپتال کے دروازے پالتو پرندوں کے لیے بھی کھلے ہیں اور ان کا علاج بھی مفت ہوتا ہے. صبح 8 سے لے کر رات 9 بجے تک یہاں ڈاکٹرز لگاتار کام کرتے ہیں.
تھوڑا نا ویک چل رہا ہے, یہ چلتے چلتے سو جاتا ہے, تو میں اس کے لیے ایک مہینے سے آ رہی ہوں یہاں پر, اس کی ریگولر یہیں سے دوائی چلتی ہے.
جین مذہب میں گوشت کھانے پر پوری طرح پابندی ہے, اور اس لیے گوشت خور پرندوں کو بھی یہاں ویجیٹیرین کھانا ہی ملتا ہے, مگر ایسے پرندے یہاں زیادہ دنوں تک نہیں رکھے جاتے.
سویابین بھی کھا لیتے ہیں, وہ چیز بھی ہے جو نان ویج ٹائپ سے ان کو فیلنگ آتی ہے تو ان کو ہم دیتے ہیں. باقی وہ دوسرے ہاسپٹل وائلڈ لائف ریسکیو سینٹر میں وہ پکشی کو بھیج دیا جاتا ہے, وہ ڈیلی آتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں.
اسپتال کا پورا خرچ ایک ٹرسٹ کے ذمے ہے. یہاں آنے والے بھی کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں خاص طور پر پرندوں کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں.
جب سے میں یہاں ہاسپٹل آنے لگا ہوں تو میرا من نہیں کرتا میں پکشی والوں, کیونکہ ان کی آزادی کو ہم قید کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے, اس لیے ان کو آؤ, ان کو ٹھیک کر کے پھر اپنے آنسو اڑاؤ.
ایسے پرندے جو باہر محفوظ نہیں رہ سکتے یا اڑنے کے قابل نہیں, انہیں ہمیشہ کے لیے اس ہاسپٹل میں ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے, اور باقی پرندے ٹھیک ہونے کے بعد آزاد کر دیے جاتے ہیں.
یہاں بہت سے پرندے بالکل تندرست ہیں, لیکن وہ اکثر دانے اور پانی کی تلاش میں آتے ہیں. یہ بے زبان ہے تو کیا ہوا, محبت کی زبان تو پرندہ بھی سمجھتا ہے. ریتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی.
پنجاب میں 52,000 سے زیادہ سرکاری اسکول ہیں جن میں بڑی اکثریت پرائمری اسکولوں کی ہے. 1.25 کروڑ کے قریب بچے اسکول میں داخل ہیں, 90 لاکھ یعنی تقریباً 40% بچے اسکول نہیں جاتے. پنجاب محکمہ تعلیم کے حکام کے مطابق بجٹ کا زیادہ تر حصہ اساتذہ کی تنخواہوں اور پینشن پر صرف ہو جاتا ہے۔ پنجاب کا صوبائی محکمہ تعلیم نظام میں بہتری کے لیے کون سی اصلاحات لانے پر کام کر رہا ہے، بتائیں گی لاہور سے سمن خان اس رپورٹ میں۔
لاہور کے نواح میں قائم گورنمنٹ ہائی اسکول باگڑیاں ایک ماڈل سرکاری اسکول ہے۔ 29 کینال کے وسیع رقبے پر کھلے میدان سمیت 30 سے زائد کمرے ہیں۔ کمپیوٹر اور سائنس لیب سے لے کر ای لرننگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ البتہ نرسری اور کے جی کے طالب علموں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور بینچ خریدنے کے لیے فنڈز کی کمی ضرور ہے۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور سے 62 کلومیٹر کی مسافت پر واقع شہر مرید کے کا، جس کے نواحی گاؤں فتح پوری میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کے پاس رقبے کی کمی نہیں، لیکن مرکزی عمارت سمیت پانی اور بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔
زیادہ تر ہم باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیونکہ کلاس روم میں فرنیچر نہیں ہے، زمین پر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اور وہاں پر نہیں صحیح ایڈجسٹ ہوتا اسٹوڈینٹس کو۔ اسٹوڈینٹ کی تعداد زیادہ ہے، بلڈنگ صحیح نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، چار دیواری نہیں ہے، جس کی وجہ سے نا بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ باہر کے جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا تو وہ ہم خود کو بہت نا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں۔
پنجاب کے دیہی علاقوں میں ایسے بہت سے اسکول نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سرمایہ کاری کا فقدان ہے، بلکہ پنجاب حکومت نے گزشتہ 7 سالوں میں تعلیمی بجٹ میں تقریباً دگنا اضافہ کیا ہے۔
عالمی بینک کے رپورٹ کے مطابق ترقی یافتہ ممالک تعلیم پر اوسطاً 14% خرچ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں یہ تقریباً 13% ہے۔ فرق صرف 1% کا ہے، لیکن تعلیمی معیار میں بہتری دکھائی نہیں دیتی۔
اس کی ایک بڑی وجہ بجٹ کی غیر متوازن تقسیم ہے، جس پر بہتر پالیسی سازی کی ضرورت ہے۔
بجٹ ہے وہ سیلریز پہ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس دفعہ کا بریک اپ تھوڑا سا دے دیتا ہوں۔ 332 بلین کا ٹوٹل بجٹ ہے، اس میں سے ہمارے پاس رہ جاتا ہے اینڈ پہ اے ڈی پی کے لیے جو ہمارے ڈیولپمنٹ کا بجٹ 25 ارب۔ اس 25 ارب میں سے بھی ہم 16 ارب جو ہے وہ دے رہے ہیں پیف کے اسکولس کو، جن اسکولس میں ہم نے بچے پرائیویٹ اسکولس میں ڈالے ہوئے ان کو 550 روپیز پر منتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد رہ گیا صرف 9 بلین۔ 9 بلین ہے ہمارے پاس سارے ڈیولپمنٹل پروگرامس کے لیے فار دا ہول ایئر 18-19۔ کچھ بھی نہیں پیسے اینڈ پہ رہ جاتے۔
وزارت تعلیم پنجاب کا دعویٰ ہے کہ فنڈز کے بہتر استعمال کے لیے وہ زیور تعلیم جیسے گزشتہ کچھ پروگرامز بند کرنے جا رہی ہے، جس میں اسکول آنے والی ہر بچی کو 1000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس پر 6.5 ارب سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ وہ ایم آئی ایس نامی ایک سسٹم متعارف کرانے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے اساتذہ، طالب علموں اور تمام ملازمین کو مانیٹر کیا جائے گا تاکہ تعلیمی معیار کو جانچا جا سکے، لیکن تاحال ان کے پاس بجٹ کی منصفانہ تقسیم کا کوئی منصوبہ نہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
صحت اور بحث چلانے حاضر ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ذیابیطس کے بارے میں ایک نئی رپورٹ میں انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ مستقبل میں عالمی سطح پر انسولین کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو ذیابیطس 2 سے متاثر ہو رہے ہیں، اور انہیں صحت مند اور زندہ رہنے کے لیے ہارمون کی ضرورت ہے۔ فیتھ لیپڈس کی رپورٹ میں تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ہارون عبداللہ دنیا میں 4 کروڑ سے زائد ان بالغ افراد میں شامل ہیں جنہیں ذیابیطس 2 کا عارضہ لاحق ہے۔
When I was diagnosed with diabetes,
ہارون عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بارے میں ذیابیطس کی تشخیص ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی ہی ختم ہو رہی ہو. عبداللہ افریقہ کی سب سے بڑی کچی بستی کیبیرا میں رہتے ہیں. 2006 میں جب ان کی بیماری کی تشخیص ہوئی تو ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی اور اس خوراک کا تو ذکر ہی کیا جس کی تاکید ڈاکٹر نے انہیں کی تھی. ان کے پاس تو انسولین خریدنے کے لیے بھی رقم نہ تھی. ہارون عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل دنیا میں میری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں رہی. اس کچی بستی کے بیرا میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی دعائیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا. حکومت نے صحت کے لیے ایک مرکز کھولا ہے جہاں ذیابیطس کی ادویات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، لیکن یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ذیابیطس 2 سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی بڑی وجوہات میں موٹاپے اور انداز زندگی کا بڑا دخل ہے. کیبیرا ساؤتھ ہیلتھ سینٹر کی آئرین آو کو بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا رجحان ہو گیا ہے کہ ہم غیر فعال رہنے لگے ہیں، ورزش نہیں کرتے اور اپنی خوراک کا خیال بھی نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہاں کیبیرا کمیونٹی میں سب سے خراب بات خوراک کا ناقص ہونا ہے اور یہی ذیابیطس کا شکار ہونے کی بڑی وجہ بھی ہے. توقع کی جاتی ہے کہ 2030 تک دنیا میں ذیابیطس 2 کا شکار ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5,11,00,000 ہو جائے گی. لانسٹ میڈیکل جرنل کے ایک نئے جائزے میں یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں اور اس جائزے کے کلیدی مصنف ڈاکٹر سنجے باسو کا کہنا ہے کہ نیم سہارا ملکوں میں رہنے والوں کے لیے انسولین کا حصول بہت دشوار ہو جائے گا.
Certainly in Asia and sub-Saharan Africa we're finding the biggest shortages as you might expect. What's perverse is that even though you would expect less people with type 2 diabetes because those food environments are changing and the overall
Stanford University
میں
اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سنجے باسو کہتے ہیں کہ یقیناً ایشیا اور نیم سہارا افریقہ میں یہ قلت انتہائی زیادہ ہو جائے گی اور اس بات کی توقع بھی کی جا رہی ہے. قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں خوراک اور انداز زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے اگرچہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ذیابیطس 2 میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد میں کمی ہوگی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایشیا اور افریقہ دونوں جگہوں پر ذیابیطس 2 کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور انسولین کی سطح بھی کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک افسوسناک صورتحال سامنے آ سکتی ہے. اس وقت ادویات تیار کرنے والی 3 کمپنیاں دنیا میں مستعمل انسولین کی 96% ضرورت کو پورا کرتی ہیں اور ابھی یہ معلوم نہیں کہ آیا وہ مستقبل میں بڑھتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی پیداوار میں اضافہ کریں گی یا نہیں. ڈاکٹر باسو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے جو پیش گوئی وہ کر رہے ہیں حقیقت میں عملی شکل اختیار نہ بھی کرے، اگرچہ اس جائزے کی بنیاد ذیابیطس 2 کا شکار دنیا بھر میں تمام افراد کے تقریباً 60% حصے پر محیط ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بہتر خوراک اور ورزش کی مدد سے صورتحال کو بدلا جا سکے اور انسولین کی ضرورت اس حد تک نہ رہے جس کی توقع کی جا رہی ہے. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے اور پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ